चलो सीखे कुरान और सुन्नत की बातें, जो महकाए दिन और करे नूर रातें।
खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یلق اللہ راضیا فلیکثر من الصلاۃ علی۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، ہر مسلمان کی، ہر عاشق رسول کی یقیناً یہی تمنا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے اور ہوگی بھی کہ ہم اللہ سے اس حال میں ملیں اللہ ہم سے راضی ہو۔ کتنا پیارا نسخہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھیں۔ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کا کہا گیا، ترغیب دلائی گئی، اللہ کرے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیار، محبت، ذوق، شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، اور یہ جو فضیلت ہے اللہ کرے ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب عاشقان رسول کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔
اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں۔
والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ۔
اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی۔
وامرهم شورا بینہم۔
اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے۔
ومما رزقناہم ينفقون۔
اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون۔
اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں۔
وجزاء سیئة سیئة مثلها۔
اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے۔
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔
تو جس نے معاف کیا اور کام سوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔
اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔
بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔
وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل۔
اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مؤاخذہ کی راہ نہیں۔
انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق۔
مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں.
اولئک لہم عذاب علیم,
ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ,
اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں.
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ,
اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل.
وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ,
اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے.
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ,
اور تم انہیں دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, ذلت سے دبے لچے چھپی نگاہوں دیکھتے ہیں.
وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ,
اور ایمان والے کہیں گے بے شک ہار میں وہ ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے قیامت کے دن.
الا ان الظالمین فی عذاب مقیم,
سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں.
وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم
اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابل ان کی مدد کرتے.
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ,
اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کہیں راستہ نہیں.
صدق اللہ العظیم.
اللہ تعالی ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے, قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں انشاءاللہ. دل کا جو بوجھ ہے, بسا اوقات بندہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے, دل غمگین ہوتا ہے دکھ کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے. اطمینان کے لیے بندہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. آپ اللہ کا قرآن کھولیں, قرآن پڑھیں, اللہ پاک توفیق دے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. بڑی پیاری تفسیر, تفسیر صراط الجنان ہے. آپ تفسیر صراط الجنان سے ترجمہ اور تفسیر پڑھیں, انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی. قرآن کے حرف حرف کو پڑھتے جائیں گے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دل کو بھی قرار نصیب ہوگا, اطمینان نصیب ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, ایک شخص کو بادشاہ کے دربار میں بڑا ایک خاص رتبہ حاصل تھا, بڑا خاص مقام حاصل تھا. اس کی ایک ڈیوٹی تھی کہ جب بھی بادشاہ کا دربار لگتا تو وہ لوگوں کو نصیحت کرتا تھا اور کہتا تھا احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرنے والے کو اس کے احسان کا بدلہ دو اور برے شخص کو اس کی برائی کا بدلہ نہ دو, انسان کے لیے خود اس کی برائی ہی کافی ہے. اس وجہ سے بادشاہ اسے اپنے قریب رکھتا. یہ نصیحت اس کی بڑی پیاری تھی کہ جو احسان کرتا ہے اسے اس کے احسان کا بدلہ دیا جائے اور جو برائی کرتا ہے اس کو اس کی برائی کا بدلہ نہ دیا جائے, کیونکہ اس انسان کی برائی ہی اس کے برے عمل کا بدلہ ہے, وہ ایک نہ ایک دن برے انجام کو پہنچ جاتا ہے. اس کا بڑا رتبہ دیکھ کر بعض لوگوں کو تو رشک آتا ہوگا, لیکن ایک شخص تھا جس سے بھاتا نہیں تھا. اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ بادشاہ کے اتنے قریب ہو چکا ہے, بادشاہ کی خاص توجہ کا یہ مرکز ہوتا ہے. جب بھی بادشاہ کا دربار لگتا ہے تو یہ شخص ساتھ ہو کر یوں نصیحت ہمیں کرتا ہے. ایک دن یہ شخص جسے اچھا نہیں لگتا تھا نصیحت کرنے والا, پاس جاتا ہے بادشاہ کے اور کہتا ہے بادشاہ یہ شخص جو ہے آپ کے بارے میں کہتا ہے, جھوٹ بولا اس نے, جھوٹ بول کے کہا کہ آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے گندا دہن ہے, یعنی آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں کیسے مان جاؤں. کہا کہ آپ کل بلا لیں اس کو, آپ دیکھ لیجئے گا, اگر یہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ آپ سے بدبو کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بدبو سے بچانے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ رہا ہے کہ آپ کے منہ سے آنے والی بدبو اس تک نہ پہنچے، اس لیے اپنے ناک پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ بادشاہ نے کہا چلو بلا لو۔ اب یہ جو شخص تھا حاسد، اس نے کیا کیا، نصیحت کرنے والے کو اپنے گھر میں بلایا، دعوت کی، کچا لہسن اور یہ چیزیں اسے ایسا سالن کھلایا جس کی وجہ سے لہسن کی بدبو آتی تھی۔ اگلے دن دربار جب لگتا ہے تو بادشاہ معمول کے مطابق اس شخص کو بلاتا ہے، کہا نصیحت کرو، وہ نصیحت کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے اسے قریب بلایا تو فوراً اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا کہ کہیں میرے منہ کی بدبو بادشاہ تک نہ پہنچ جائے، اس نیت سے۔ اور دوسری طرف بادشاہ کے ذہن میں ایک غلط بات کو ڈال دیا گیا تھا، بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعہ تن میرے بارے میں ایسا کہتا ہے، سمجھتا ہے میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے، بادشاہ نے ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ شخص جو خط لے کر آئے تو اسے فوراً قتل کیا جائے اور اس کے اندر بوسہ بھر کے واپس ہماری طرف لوٹا دیا جائے۔ بادشاہ کا ایک معمول تھا کہ جب کسی کو انعام دینا ہوتا اپنے ہاتھ سے تحریر کرتا اور روانہ کر دیتا، اگر کوئی اور حکم نافذ کرنا ہوتا، جاری کرنا ہوتا تو کسی اور سے کہتا کہ تم لکھ دو۔ آج بادشاہ نے خلاف عادت عمل کیا، قتل کا حکم بھی لکھا ہے لیکن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، آج انعام کی بات نہیں تھی۔ دوسری طرف وہ شخص کہ جس نے ایک پورا پلان بنایا تھا اس اچھے شخص کو بادشاہ کی اور رعایا کی نظروں میں برا کرنے کا، کہ یہ بہت برا شخص ہے، تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے آج انعام لکھا ہے، یہ آتا ہے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کہا فلاں کے پاس مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے اور یہ خط دیا ہے، کہا ایسا کرو کہ تم خط مجھے دے دو۔ اب وہ نصیحت کرنے والا اچھا آدمی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے تم لے لو، آپ لے جاؤ، آپ جا کر اس کو کہہ دینا کہ یہ بادشاہ نے بھیجا ہے۔ وہ بڑا خوشی خوشی جاتا ہے اور عامل کے پاس جا کے کہتا ہے کہ یہ بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے اور ابھی انتظار میں ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک انعام ملے گا، انعام و اکرام کی بارش ہوگی مجھ پر۔ عامل کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا کیا؟ کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ جو خط لے کر آنے والا ہے اسے فوراً قتل کر دیا جائے، اس نے بادشاہ کے بارے میں اس طرح کے جملے کہے، اسے قتل کر دیا جائے اور اس کے اندر بوسہ بھر کے واپس لوٹا دیا جائے۔ وہ اس کے تو اوسان خطا ہو گئے، پریشان ہو گیا کہ یہ ہوا کیا میرے سے، کہا میرے بارے میں یہ خط نہیں ہے، یہ کسی اور کے بارے میں، آپ بھلے بادشاہ سے تصدیق کر لو۔ عامل نے کہا بادشاہ کے حکم کے آگے چونکہ چنانچہ والی بات ہی نہیں ہے، اگر مگر کی بات ہی نہیں ہے، لہذا فوراً اسے قتل کر دیا گیا۔ اگلے دن جب بادشاہ کا دربار لگتا ہے اور بادشاہ نے دیکھا کہ وہی شخص دوبارہ، اچھا جو شخص تھا، نصیحت دوبارہ کر رہا ہے کہ اللہ اکبر، کہا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے احسان کا بدلہ دو، برائی کرنے والے کے ساتھ برائی نہ کرو، اسے برائی کا بدلہ نہ دو، اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے جب اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس نے کہا کہ مجھے تو فلاں نے خط لے لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ تو تمہارے بارے میں یوں کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، گندی بو آتی ہے۔ کہا کہ بادشاہ کبھی ایسا نہیں ہوا، میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا۔ کہا کہ پھر تم نے ہاتھ کیوں رکھا؟ کہا اصل میں اس شخص نے مجھے رات کو بلایا کھانے پر اور ایسا سالن کھلایا جس میں لہسن وغیرہ بہت زیادہ تھا، میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، میں نے سوچا جب آپ نے قریب بلایا ہے میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لوں، آپ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب بادشاہ کے سامنے پورا معاملہ واضح ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اللہ اکبر، کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ لوگوں کو تم یوں کہنا شروع کر دو، کیا تم نے کہنا ہے؟ کہا کہ اب جو تم نصیحت کرتے ہو وہ نصیحت کیا کرو؟ کہا کہ اب تم نصیحت کرتے ہوئے کہو کہ انسان کی تباہی کے لیے، انسان کی بربادی کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے، جیسا کہ اس حاسد کا حال ہوا جو حسد کرنے والا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً حسد ایک بہت بری بلا ہے، آج کا ہمارا موضوع بھی حسد ہے۔ انشاءاللہ حسد کے حوالے سے بہت کچھ ہم سنیں گے مبلغین سے کہ حسد کیا ہے، حسد کن کن باتوں سے ہوتا ہے، کیوں حسد پیدا ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے کیا ذرائع ہیں اور حسد کی کیا صورتیں کیا ہیں۔ بسا اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ حسد نہیں، لیکن حسد کی صورتیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ حسد کی صورت بن رہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ ہم سنیں گے، مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ عمر بھائی کی طرف بڑھیں گے اور عمر بھائی سے ہم کلام سنیں گے، دیکھتے ہیں عمر بھائی آج ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں۔ جی عمر بھائی، صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی نا، صلی اللہ محمد دل، صلی اللہ شفیع نا، صلی اللہ محمد دل، صلی اللہ شفیع نا، صلی اللہ محمد دل، عرش کی اپنی دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد کدھر، مطلب میں اللہ سرکار سے تمغہ ہے ہمارا یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم جس خاک پہ رکھتے تھے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان اس خاک پہ قربان دل شہزاد ہمارا 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 غم ہو گئی پوشتے فلک اس طعنِ زمین سے غم ہو گئی پوشتے فلک فلک اس طعنِ زمین سے غم ہو گئی پوشتے فلک فلک اس طعنِ زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا اس نے لقب سمجھے اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک میں مدفون اس خاک میں مدفون شہ بدغا ہمارا اس خاک میں مدفون شہ بدہا ہے ہمارا اس خاک میں مدفون شہ بدہا ہے ہمارا اس خاک میں مدفون شہ بدہا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون معمور اسی خاک سے سے قبلہ ہے ہمارا، مامور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، مامور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے، ہم خاک پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا،
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زبردست کلام حافظ عمر اتاری صاحب ماشاء اللہ سنا رہے تھے، اور رشک کرنے والوں کی بھی کیا شان ہے، فخر کرنے والوں کی بھی کیا شان ہے، وہ چاہے تو خاک کو نسبت بنا کر اس پر رشک کر لیتے ہیں، اور حسد کرنے والے اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ وہ اچھی بھلی خوبیوں کا بھی جنازہ ہی نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا، آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے حسد، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، یہ ہماری زندگی کا عنوان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ جی بالکل، حسد ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جسے بندہ اپنی زندگی میں رکھے اور اپنی زندگی میں شامل کر کے لوگوں سے جلتا بھنتا کڑتا اپنی زندگی گزارے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں لاکھوں خوشیاں ہیں۔ مالک کریم کا ارشاد ہے، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا، اللہ تبارک و تعالی کا فضل بندے کو ملتا ہے، اس کی رحمت ملتی ہے، تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ خوشی خوشی اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ کیا زندگی ہے اور یہ کیا زندگی کا موضوع ہے کہ بندہ حاسد کے طور پر اپنی پہچان کروائے، کبھی اس سے جل رہا ہے، کبھی اس سے جل رہا ہے، کسی کو کوئی نعمت مل گئی یہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ کسی کو کوئی خوشی ملی ہے تو آپ کے قدم بڑھنے چاہیے، آپ اس کی پیٹ تھپ تھپائیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں، بلکہ ایسا لگے نا کہ جس سے حسد ہونے لگا ہے پہلے سے دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیں، ایسا لگے گا کہ اس کی کامیابی میں ہماری دعا شامل ہے، اور اس کے بعد پھر دل بڑھتا چلا جائے گا، پھر زندگی کی رمک دمک چمک محسوس ہوگی۔ لیکن اگر حاسد بن کر زندگی گزاری تو پھر زندگی کی مشکلات جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی، ہر خوشی پھیکی پھیکی محسوس ہونے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں حاسدوں کے حسد سے بھی بچائے، اور جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں مالک کریم ان کے زوال سے بچائے، عافیتوں کے پھرنے سے بچائے۔ حاسدوں نے اپنی زندگی عجیب و غریب انداز پر برباد کر رکھی ہے، اس کے نظارے جو ہے وہ ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو حاسد صاحب ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ میں بھی کسی سے حسد کر سکتا ہوں۔ اس حوالے سے اگر جاننا ہے کہ حاسد کی کیا علامات ہوتی ہیں، بندہ اپنے آپ کو کیسے پہچانے کہ میرے اندر حسد کی گندی غلیظ بیماری موجود ہے، تو آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ بندے رہیے آخر تک، انشاءاللہ عنوان کو جب آگے لے کر چلیں گے تو بہت ساری باتیں زیر بحث آئیں گی، ہم اپنے آپ کو بھی ذرا کھنگال لیں، ذرا ٹٹول لیں، دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم نے جو اپنی سیڑھی لگائی ہے یہ کس بلندی کی طرف جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس بلندی کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں اس کے بعد فوراً کھائی ہی ہو اور اس سے نیچے آنے کا ہمیں راستہ نہ ہو۔ کسی نے کہا ہے اور اس شعر کے ساتھ میں عدنان بھائی کی طرف گفتگو کو پڑھاؤں گا کہ تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم بھی بلند ہو, پہچانے جائیں, ہمارا بھی روب منصب دبدبا وغیرہ وغیرہ سب ہو. تو کسی نے کہا کہ تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں اڑتے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, بڑا اچھا وصف ہے. آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جس رب نے کسی اور کو کامیابی دی ہے اس کی بارگاہ میں التجا کریں, وہ آپ کو بھی کامیابی سے سرفراز فرمائے گا. عدنان بھائی, حسد کا عنوان کس طرح سے آپ اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسد ویسے جو گناہ کی جس سے ابتدا ہے, ان ابتدائی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام حسد ہے, اور اس کی تباہ کاریاں اور اس کی مذمت اور اس کی شناعت اور بدبختی یوں کہہ لیں, اس سے یوں بھی اسے جانا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جو یوں کہہ لیں کہ گناہ ایک گناہ نہیں, بلکہ جب یہ کسی بندہ کوئی آدمی اس حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جی, اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے, تو پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے, کوئی نہ وہ انسان جس سے کسی آدمی کو حسد ہو جاتا ہے, اسے جب جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے گی, جب جب وہ سکون میں آئے گا, جب جب اسے ترقی ملے گی, جب جب دنیا میں وہ کسی نعمت سے محظوظ ہوگا, تو یہ جو آدمی حاسد ہے اس سے حسد کرنے والا ہے, اس کی بیماری میں, اس کی پریشانی میں, اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو یوں سمجھاتے ہیں, فرماتے ہیں جو حسد کرنے والا آدمی ہے نا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے اس کی طرف جو ہے نا وہ پتھر مارتا ہے, اور اس تیزی کے ساتھ پتھر مارتا ہے کہ وہ لگے اور مر جائے دشمن کو, لیکن فرماتے ہیں کہ وہ پتھر دیوار پر لگ کر واپس اسی کی آنکھ پہ آ کے لگے اور اس کو اندھا کر دے. اب ایک تو پہلے وہ سامنے والے کو دشمن جان رہا تھا, پتھر واپسی اسی کے ساتھ ٹکرایا اور اس کی آنکھ ضائع ہوگی. فرماتے ہیں اب یہ مزید غصے میں پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اب یہ دوبارہ پھر پتھر مارتا ہے دشمن کو مارنے کے لیے, لیکن اس بار بھی پھر وہی پہلے سے جو ہے نا وہ الٹ معاملہ نہیں ہوا, بلکہ وہ پتھر پھر ٹکرا کے اور اس سے پھر آ کے لگا, اب اس کی دوسری آنکھ بھی گئی. فرماتے ہیں کہ اب یہ مزید غصے کے اندر تیسری مرتبہ پھر جو ہے کوشش کرتا ہے, پھر پتھر مارتا ہے, اور اس بار وہ پتھر جو ہے نا اس کے سر میں لگتا ہے اور اس کا سر پھٹ جاتا ہے. اب یہ زمین پر گرا ہوا ہے اور لوگ اس پر ہنس رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو یوں کہہ لیں کہ دشمن سے پیچھا چھڑانے کی بجائے اپنا جو ہے وہ نقصان یوں کر بیٹھا, آنکھیں بھی گئی, سر بھی پھوڑ دیا. ارشاد فرماتے ہیں جیسے لوگ اس بندے پر ہنس رہے ہوتے ہیں نا, اس بندے پر مسکرا رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی شیطان وہ جو حسد کرنے والا بندہ ہے نا اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے, اس کا جو ہے نا وہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے شیطان, کہ اس بندے کی حالت و کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے. اور یہ جو لفظ حسد ہے نا, اس کی اگر ابتدا کو دیکھا جائے یہ حسدل سے بنا ہے, اور یعنی ابتدا کے اعتبار سے بھی اس کے اندر ایسی شناعت ہے کہ بندے کو ویسے ہی کراہت ہونی چاہیے اس لفظ سے اور اس کام سے بھی. حسدل کہتے ہیں چیچڑی کو, چیچڑ یہ عام طور پہ جو جن لوگوں نے جانور پالے ہوتے ہیں نا یا پرندے, وہ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یہ جانور کے جسم میں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کیڑے سے ہو کر اور اس کا خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں, اور یوں خون چوستے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ جانور مر جاتا ہے. انتہائی تکلیف دے یعنی بیماریوں میں سے ہے, اور یوں کہہ لیں کہ ریوڑ کے ریوڑ جانوروں کے مر جاتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے, چیچڑیوں کی وجہ سے. یہ حسد نا اسی حسدل سے بنا ہے. کہتے ہیں جیسے وہ جانور حسد, وہ جو کیڑا ہے چھوٹا سا, وہ کسی جانور سے چپک کر اس کے خون کو چوسنا شروع کر دیتا ہے, ایسے ہی حسد بندے کے دل کے ساتھ چمٹ کر اس کے خون کو چوسنا شروع کر دیتا ہے, اسی لیے اسے حسد کہا جاتا ہے. اور جیسے اس آدمی کے ساتھ جس کو یہ بیماری ہو گئی اس جانور کے ساتھ,
وہ سکون میں نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہہ لیں ظاہری طور پر اگرچہ وہ بھلا چنگا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ تکلیف لاحق ہے، اس کا خون جو ہے وہ مسلسل ایک جانور چوس رہا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے۔ ایسے ہی وہ آدمی جو حسد کرنے والا ہے، اس کا معاملہ الامان والحفیظ، یہ بھی یوں کہہ لیں وہ خام خواہ کا ایک جو مصیبت میں مبتلا ہونا ہے نا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اپنے جسم میں کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، اس پر پریشان ہونا، اس پر تکلیف میں مبتلا ہو جانا، یہ فطری عمل ہے۔ لیکن اس بندے کا معاملہ بالکل جدا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ خوش کوئی ہو رہا ہے، تکلیف اس کو ہو رہی ہے، نعمتیں کوئی پا رہا ہے، تکلیف اس کو ہو رہی ہے، یعنی تکلیف پر تکلیف نہیں ہے، یہاں تکلیف کا معاملہ جدا ہے، یہاں نعمتوں پر تکلیف ہو رہی ہے اس کو۔ اس کا مسلمان بھائی خوشحال ہے، یہ اس لیے مرا جا رہا ہے، اس کے مسلمان بھائی کو اللہ تبارک نے ترقی عطا فرمائی ہے، یہ اس لیے گھلا جا رہا ہے، یعنی اس کا معاملہ ایسا ہے جو نہ رکنے والا ہے، اور ہر دن جو ہے اس کی مصیبت میں، پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر ساتھ میں کچھ بیماریاں اور لاحق ہو جاتی ہیں۔ اب جب حسد تھا ایک تو یہ، اب پھر بغض، دشمنی دل کے اندر جو ہے وہ پال لیتا ہے۔
آپ نے جو ابتدائی میں بات کی نا کہ یہ تو خون کو ہی چوس رہا ہے،
ہاں جی،
تو آپ دیکھیں کہ ویسے بھی بندے کی باڈی سے اگر خون بننا ختم ہو جائے،
ہاں جی،
یا اس کا خون کم ہو جائے تو بہت ساری بیماریوں کا حملہ اس پر ہو جاتا ہے، فزیکلی بھی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ تو ایک باطنی مرض ہے، روحانی بیماری اسے کہا جا سکتا ہے۔ تو صرف یہ ایک معاملہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یوں کیڑے چپکے ہوئے ہیں حسد کی صورت میں، بلکہ یہ تو اس کے خون کو بھی چوس گئے ہیں، اور اب مزید جو ہلاکیاں اور تباہیاں ہیں وہ
اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں وہ یوں جب جب سامنے والے بندے کو جس سے اس کو حسد ہے، اچھا پھر وہ بڑھتا چلا جائے گا، اب یہ اپنے آپ کو اس سے بڑا محسوس کرنا، تکبر کی بیماری میں مبتلا ہوگا، یہ حب جاہ میں مبتلا ہوگا، اب یہ اس کا شماتت، اس کی برائی چاہے گا کہ ایک تو اس کے ساتھ جو نعمتیں ہیں وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مل رہی ہیں یا اس کے پاس موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو کسی آدمی کی گاڑی سے جو ہے نا وہ حسد ہو گیا، بھائی اس کو گاڑی مل گئی ہے، مجھے کیوں نہیں ہے۔ اب یہ جب جب اس بندے کو دیکھے گا نا، اس کار میں، اس گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے، نکلتے ہوئے، صاف کرتے ہوئے، جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا اس کو آگ لگنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اور جب تک وہ اس کے پاس رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے مزید برکتیں عطا فرما رہا ہے، پہلے جو ہے وہ کوئی یعنی دن بدن ترقی ہو رہی ہے، اچھی برانڈ کی گاڑی لے لی،
ہر بار اپڈیٹ ماڈل آتا جا رہا ہے،
اب وہ جیسے جیسے ادھر اپڈیٹ ہو رہا ہے معاملہ، اس کو جو ہے نا وہ تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی یہ کسی حالت میں سکون میں نہیں ہے، ایسی بیماری ہے یہ۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کس طرف لگ گیا، اسے جو یہ دیا ہے وہ اللہ تبارک تعالی نے دیا، ہم سب کا ایمان ہے، یعنی جو دین سے دور افراد بھی ہیں، جہالت کی زندگی جو گزارے، وہ بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ تبارک تعالی ہے، وہی نعمتیں عطا فرماتا ہے، پھر آدمی کیوں اللہ تبارک تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں اور اعتراض کر رہا ہے؟ یہ صرف راضی نہ رہنے والی بات نہیں، بلکہ یہ ایسا شخص ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی آدمی کو ترقی دی، اور یہ کیا کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں کہہ رہا اگرچہ، لیکن جو یہ معاملہ کر رہا ہے اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کیوں عطا فرمایا، اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نعمت کیوں دی، اسے ترقی اللہ تعالیٰ نے کیوں دی۔ اب یہ ایسی منزل کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے کہ جس کا انجام سوائے دوزخ جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب کی تقسیم پر راضی ہوتا، یا اللہ تو نے میرے بھائی کو ترقی عطا فرمائی، اسے یہ نعمت عطا فرمائی، یا اللہ اسے مزید اضافہ فرما۔ مسلمان کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی اسے جو خوشی ملی ہے اس کے اندر خوشی میں شریک ہو، اس کی خوشی میں اضافے کے لیے دعا کرے، فائدہ کیا ہوگا، اس کا بھلا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو یہ دوسروں کے لیے دعائیں کر رہا ہے یہ اپنا بھی بھلا کر رہا ہے۔
سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپ نے بیان کی، گویا یہ ایک علاج بھی ہے حسد کا نا،
ہاں جی،
کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اپنے دل میں مطمئن رہیں گے کہ یار میں واقعی برا نہیں چاہ رہا۔ دیکھیں اگر میں کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں، برا خیال کر رہا ہوں، برا ذہن بنا رہا ہوں، تو چلے جب تک ذہن میں ہے، میرے خیالوں میں ہے، تب تک اسے تو محسوس نہیں ہو رہا، لیکن میں اپنے آپ کو کیسے مطمئن کروں گا کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں؟ یہ تو نہیں ہے نا، مجھے تو پتہ ہی ہے نا کہ میں اس کی برائی چاہ رہا ہوں، تو خود اپنے اندر ہی گویا ایک آگ سی لگی رہے گی. نقیب بھائی ہم جاننا اگر بندہ چاہے کہ یار میں بھی حاسد ہو سکتا ہوں تو کیا ذرائع ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر ہی یہ بیماری موجود ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ اپنے میل ملاب سے سامنے والے کو مطمئن تو کر سکتا ہے کہ میں آپ کی اچھائی چاہ رہا ہوں, لیکن اس کی جو قلبی واردات ہیں, دل پہ کیا گزر رہی ہے یہ وہ جانتا ہے, اور اس سے زیادہ اس کا رب جانتا ہے.
کہ جو واردات والا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا, یہ جو واردات عوامی طور پہ سمجھا جاتا ہے یہ اس سے بڑی واردات ہے.
تو یہ دل کے بارے میں کیا خیالات ہیں دل میں, تو یہ تو وہ خود جانتا ہے. جیسے حدیث مبارک میں دل کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, فرمایا الا وانا فی الجسد مدغۃ. سنو, دل جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ.
کیا بات ہے,
وہ ٹکڑا اگر صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہے. اذا فسدت فسد الجسد کلہ, اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے. الا وہی القلب, اور وہ سنو وہ جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے. یہ دل جسم کا بادشاہ ہے, جسم اس کی رعایا ہے. اس کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں جسم اس حساب سے معاملات کرتا ہے. تو بندے کو اپنے دل میں دیکھنا چاہیے کہ میرے دل کے معاملات کیا ہیں. پھر یہ نہ سمجھے کہ شاید کسی کو پتہ نہیں چلے گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم آہستہ بات کرو یا زور سے کرو, اونچی آواز سے بات کرو. تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کافر جب بھی کوئی بات کرتے مشرک تو حضرت جبریل حضور کو بتا دیتے, تو انہوں نے کہا کہ آہستہ بات کرو کہیں محمد کا رب سن نہ لے. یہ تو ان کی خام خیالی تھی. فرمایا بات کرنا تو بعد کی بات ہے, انہو علیم بذات الصدور, بات زبان پہ بعد میں آتی ہے, اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتا ہے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتا ہے. خالد بھائی اگلے جو الفاظ ہیں وہ بڑے خوبصورت فرمایا الا یعلم من خلق, جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا. وہو اللطیف الخبیر, وہ ہر باریک چیز کو بھی جانتا ہے, ہر باریکی کو, لطیف. تو دلوں میں جو پیدا ہو رہا ہے یہ بندہ اس میں توجہ کرے, غور کرے کہ کیا. اب آپ کا سوال ہے کہ کیسے پتا چلے گا, تو زیادہ تر یہ ہوتا ان لوگوں میں ہے کہ جو ساتھ ایک ہی پینل پہ کام کر رہے ہیں, جگہ ایک ہی ہے لیکن ساتھ والا اگر ترقی کر گیا, بھائی ایک ہی جگہ ایک ساتھ آئے تھے ایک جلدی آگے بڑھ گیا, یا کلاس فیلو ہیں تو ایک بہت جلدی اوپر چلا گیا, تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اب اگر دوسرے کی عزت اور اس کی یہ نعمت عروج اچھا نہیں لگ رہا, یہ سامنے تو مرے دل سے اس کے سامنے اظہار تو اچھا کر دیا, لیکن جب اس کی تعریف سنتے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے تو پھر سانس بے ترتیب ہو جائیں کہ یہ اس کی تعریف کیسے ہو رہی ہے, یا تعریف کرنی پڑ جائے تو پھر مشکل ہو جائے, بندہ تعریف ہی نہ کر پائے کہ یہ بندہ اتنا اچھا ہے, اس کی جو صلاحیت ہے بندہ اسے مان ہی نہیں رہا.
آپ کی اس گفتگو پہ نا اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. جو دل سے والی بات ہوتی ہے نا اس کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے, ورنہ بندے کو تعظیم کرنی پڑ جاتی ہے لیکن اس کا دل پھر بھی مرا ہوا ہی ہوتا ہے. تو اللہ کریم وہ جذبات ہمیں عطا فرمائے کہ ہمارا دل کسی کی تعریف کرنے کو چاہے. دل کو مار کر کسی کی تعریف کرنا یہ عجیب و غریب ہی ہوتا ہے.
اس کی ایک بات تو وہی عدنان بھائی نے جو بیان کی کہ بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا, تو اگر تنہائی میں کسی کے لیے بد دعا کرنے کا دل کرے اور اس کی اچھائیاں سننے کا بندے کا ذہن بنتا نہیں ہے, تو یہ حسد کی نشانیاں ہیں اور لگ رہا ہے کہ اس بندے کے اندر حسد پیدا ہو چکا. جیسے کسی کا کوئی عیب پتہ چل گیا تو اب منفی پروپیگنڈا اس کے خلاف شروع کر دیا جائے کہ اب حکم تو یہ تھا کہ عیب پتہ چلا ہے تو پردہ دری کرنی ہے, چھپانا ہے اس کو, پردہ رکھنا ہے, لیکن یہ پردہ رکھنے کی بجائے اس کے عیبوں کو اچھال رہا ہے تاکہ اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ چھپ جائیں اور عیب اس کا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو, اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جائے. تو یہ چیزیں ہیں کہ بندہ دوسروں سے جلن محسوس کرے, اسے ملنے کا دل نہیں کرتا, اب پتہ ہے کہ اس سے ملنا ہے تو کتراتا ہے کہ میں اس سے کیوں ملوں, اس سے ملوں گا تو اس کی یہ کہے گا مجھے آج اللہ کی یہ نعمت ملی, آج تو میں نے یہ کھانا کھایا, یہ چیز خریدی, مجھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی دی, کاروبار میں میں نے یوں اپنا گول سیٹ کیا تھا میں نے اسے اچیو کر لیا. تو یہ بندہ اس طرح کی باتیں کرے گا تو سامنے والا کہتا ہے کہ یہ, کیونکہ یہ ڈبل نقصان میں ہوتا ہے حاصل, ایک تو بظاہر اسے وہ والی من پسند نعمت نہیں ملی,
صحیح,
دوسرا یہ اس سے حسد کر کر کے جیلس ہو کے جل جل کے دوسرا نقصان اس کا اپنا سکون برباد کر رہا ہے, ڈبل نقصان میں ہوتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا, فرمایا ایاکم والحسد, حسد سے بچو, فإن الحسد یأکل الحسنات, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب, جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو یہ حسد دینی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی, میڈیکلی لحاظ سے بھی, ہر لحاظ سے بندے کو یہ نقصان ہی دے رہا ہوتا ہے. تو اس کا آسان سا فارمولا یہ ہے کہ جیسے ہارون الرشید حج سے واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بہلول دانا ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے کہا کیا چاہیے آپ کو, کوئی حاجت ہے تو بتائیں. انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا پھر بھی بتائیں, کچھ ہے تو میں آپ کی حاجت پوری کروں. تو بہلول دانا نے جواب دیا, کیا اللہ نے نعمتوں میں میرا حصہ نہیں رکھا؟
اللہ اکبر.
انہوں نے کہا یہ تو بڑی مشکل بات آپ نے کر دی, بڑا مشکل سوال ہے, اللہ نے نعمتوں میں حصہ آپ کا بھی رکھا ہے؟ کہا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں, جس رب نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے وہ رب مجھے بھی نعمتیں دیتا ہے اور دے گا, اس نے نعمتوں میں میرا حصہ رکھا ہے. تو اللہ نے ہر ایک کے لیے عزت کا, رزق کا, دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ہر لحاظ سے حصہ اس رب نے رکھا ہے, اس کی حکمتوں پہ, اس کی رضا پہ بندہ راضی ہو جائے تو زندگی پرسکون ہے.
سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. راضی بر رضا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والے بندوں کا خاصہ ہوتا ہے. ہاں, اللہ کے محبوب ہوتے ہیں یہ بندے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں, اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں کیا عظیم الفاظ ارشاد فرمائے, کیا عظیم بیان ہے ان کا. رب العالمین کی رضا پر جو راضی رہے, نعمت ملے تو بھی اور چلی جائے تو بھی, تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ.
اللہ,
جب نعمت چلی بھی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے. صبر کا ایک انداز ہے, رضا کی ایک منزل ہے جس پر یہ متمکن رہتے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان پر خوب برستی ہیں. اللہ کریم ان کی تعریف بیان فرماتا ہے, جبکہ اگر بندہ حسد کا شکار ہو جائے تو بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو پہلا گناہ ہوا شاہ صاحب وہ حسد کا تھا, اور کیسی اس کی تباہ کاری ہوئی کہ مطلب چھوٹی سی ایک بات رہی اور اس کے بعد بات بڑھتے 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 کہاں تک پہنچ گئے. چاہے دنیا میں ہو چاہے دنیا کے وجود سے پہلے ہو, گناہ تو ایسا عجیب و غریب ہے یہ کہ بس دل میں معمولی سا پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ کب ایسا بن جاتا ہے کہ ساری زمین پر دل کی اس کا قبضہ ہو جائے, ساری نیکیاں یہ سمیٹ کر رکھ دے, تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے, کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً حسد دل کی وہ بیماری کے جو تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے انسان کے ایمان کے لیے بھی, انسان کی آخرت کے لیے بھی, انسان کی صحت کے لیے, انسان کی دنیا کے لیے, یوں کہیں کہ دنیا اور آخرت میں بربادی کا باعث بنتی ہے. اور جو آپ جس طرف توجہ بھی دلا رہے ہیں کہ حسد ہی کی وجہ سے دنیا میں پہلا گناہ ہوتا ہے, بھائی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے,
یہ ایک رشتہ مدنی چینل کے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ ایک بھائی کا رشتہ, بھائی کے ساتھ کتنا مخلصانہ یہ رشتہ ہوتا ہے, خون کا رشتہ ہم جسے کہتے ہیں, لیکن جب اس میں دراڑ آئی اور سبب کیا بنا, حسد, ایک حسد کی وجہ سے, اور پھر ایسی دراڑ آئی کہ بھائی نے ہی اپنے بھائی کو قتل کیا. اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جو ہمیں جا بجا ہماری رہنمائی کرتا ہے, قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. یوں کہیں کہ انسان کے دنیا میں آنے سے قبر میں اترنے تک کے معاملات کس طرح انسان نے گزارنے ہیں, اپنے شب و روز کس طرح انسان بسر کرے گا, انسان کو قرآن اور حدیث یعنی شریعت متعارف, ہمارا پیارا دین دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور ہمیں بعض اوقات سمجھانے کے لیے دیگر قوموں کا ذکر کر کے بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح اہل ایمان سے حسد کیا, ایمان والوں سے کس طرح حسد کیا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے, انہی میں ایک حسد بھی ہے. کیا حسد جیسی بڑی مہلک بیماری کہ جو ایمان کو برباد کرنے کے در پہ ہو جائے, جو ہماری آخرت کو برباد کر, کیا اس کے بارے میں نہیں یقیناً قرآن و حدیث اس پر ہمارے لیے ایسی رہنمائی کرتے ہیں کہ عقل و شعور رکھنے والا, ایک درد دل رکھنے والا جب قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے تو یقیناً اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں حسد کو اپنے اندر نہیں آنے دینا, کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ سے حسد کو نکالوں, اپنے دل سے اس مرض کو نکالے. وہ پھر ایسے معالج ڈھونڈتا ہے, وہ ایسے افراد ڈھونڈتا ہے, ایسے یوں کہیں کہ ادویات تلاش کرتا ہے, ایسی صحبتیں تلاش کرتا ہے, ایسے مطالعہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل سے حسد جیسی بیماری نکل جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں سمجھانے کے لیے, سمجھانے کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں. کبھی جب سمجھایا جاتا ہے تو اس کے سامنے پرانی قوموں کا ذکر کر کے یا قصے, کوئی قصہ بیان کر کے, کوئی واقعہ بیان کر کے سمجھا دیا جاتا ہے, یا پھر کوئی بھی انداز اپنایا جا سکتا ہے, کوئی بھی انداز اپنایا جا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بیماری ہم نے اپنے اندر نہیں لے کر آنی. جس چیز سے سمجھایا جا رہا ہے, دیکھیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, بہت سے کتابیوں کی خواہش تھی, بہت سے کتابیوں نے چاہا, کیا چاہا کہ کتابیوں نے چاہا کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں. یعنی جو کافر تھے, کتابی تھے, انہوں نے چاہا کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق, کب فرمایا کہ اللہ اکبر, حسد کی وجہ سے, اپنے دلوں کی جلن سے, بعد اس کے کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا, حق کے واضح ہو جانے کے بعد, حق جب خوب ظاہر ہو چکا, اس کے بعد بھی ان کی خواہش یہ تھی کہ تمہیں حق سے پھیر کر کفر کی طرف لے جایا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعفو وصفہ حتی یاتی اللہ بامرہ, اللہ فرماتا ہے تم چھوڑ دو, درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقعہ یہ ہے, تفسیر سورۃ الجنان میں لکھا ہے کہ اسلام کی حقانیت کو, کہ اسلام حق ہے, اس کو جاننے کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے قائم کی, یہ سوچا کہ مسلمانوں کو معاذ اللہ کفر کی طرف پھیرا جائے, مسلمانوں کو مرتد کر دیا جائے, یہ ان کی خواہش تھی, یہ یہودیوں کا یوں کہیں کہ یہ تمنا تھی کہ انہیں ایمان سے محروم کر دیا جائے. سبب کیا تھا؟ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ ان کا حسد تھا, ان کے دل کی جلن تھی کہ جس کے سبب وہ مسلمانوں کے بارے میں چاہتے تھے. تو پتا کیا چلتا ہے کہ یہ کفار کا طریقہ ہے, کہ وہ کفار کی یہ روش ہے کہ محروم کر دیا جائے ایمان سے, وہ حسد رکھتے تھے. یہ آج کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھلائی سے روکے, وہ خود بھی بھلائی نہیں کر رہا اور دوسرے کو بھی بھلائی سے روک رہا ہے, وہ خود بھی نیکی نہیں کر رہا دوسرے کو بھی نیکی نہیں کرنے دے رہا, وہ خود بھی ایمان سے خالی ہے اور دوسرے کے بارے میں بھی اگر یہ چاہت رکھتا ہے تو یہ اہل ایمان کی روش نہیں, اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں, اہل ایمان کا یہ انداز نہیں, بلکہ یہ کفار کا طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ بال مونڈتی ہے بلکہ وہ تمہارا دین مونڈتی ہے, ہمارے دین کو کاٹتی ہے. تمہارے دین کو ختم کرے گی. اللہ کی پناہ, اللہ ہمیں اس بیماری سے بچائے. اور خالد بھائی, بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا, جب کوئی حسد کرنے والا حسد کرتا ہے وہ کسی کی نعمت دیکھتا ہے.
ہاں جی,
نعمت دیکھ کر حسد کیا جاتا ہے نا, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے, حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا یہ اس نعمت کے پیچھے اس کی محنت کتنی ہے. یہ نعمت جس مقام پر آج یہ پہنچا ہے, اس سے پیچھے اس کی ایفرٹس کتنی تھی, اس کی محنت کتنی تھی, اس کی کاوشیں کتنی تھی. ایک پھر دوسری بات کہ جو نعمت اسے نظر آ رہی ہے, کیا وہ نعمت اس کے پاس ہے بھی یا یہ صرف اس کو لگ رہا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہے. ہوتا یوں ہے کہ ایاز, یہ سلطان محمود غزنوی, ان کا ایک بڑا خاص یہ خادم تھا. پہلے کیسا ایک دور ایاز نے گزارا, پھر یہاں تک کہ ان کا عمل, ان کا اخلاص, اس کا ایک اچھا پن وہ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ کی نظروں میں بھا جاتا ہے, اور وقت آتا ہے کہ یہ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے بادشاہ کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن درباری ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں حسد کرنے والے پائے جاتے ہیں. درباریوں میں جو حاسد تھے وہ موقع تلاش کرتے تھے کہ بادشاہ کی نظروں میں اس کو گرا دیا جائے. کیسے گرایا جائے؟ وہ تلاش کر رہے ہیں موقع, مل نہیں رہا. ایک دن انہیں موقع ملتا ہے کہ بادشاہ سے جا کر کہتے ہیں, بادشاہ یہ خزانہ جمع کر رہا ہے, ایک کمرے میں اس نے خزانے کو رکھا ہوا ہے, اور یہ اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے, تالا لگا ہوا ہے, اندر جانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیں تو صحیح. اللہ اکبر. بادشاہ نے کہا کہ اعتماد تو تھا اپنے خاص بندے پر, خاص خادم پر, کہ یہ ایسا کرے گا نہیں, لیکن ان درباریوں کی خواہش کی تکمیل کے لیے, ان کی چاہت ہے, دیکھ لیتے ہیں کیا. کہا تالا توڑ دو, جو کچھ نکلا تم لے لینا, جو بھی نکلا تم رکھ لینا. جیسی تالا ٹوٹتا ہے لوگ تو خوش تھے کہ ہم کثیر مال ہمارے ہاتھ آئے گا, ہم تو ہیرے ہوں گے, جواہرات ہوں گے, سونا ہوگا, کیا کچھ ہوگا, اور پھر وہ ہم لے لیں گے. جیسے ہی تالا ٹوٹتا ہے, دروازہ کھلا تو دیکھا کہ اندر ایک بوسیدہ کپڑا ہے اور ٹوٹے ہوئے چپلوں کا ایک جوڑا ہے. لوگ حیران تھے, اور بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز یہ کیا ہے؟ کہا کہ جب میں آپ کے دربار میں آیا تھا تو میں اسی لباس میں تھا, یعنی کہ وہ میرا دور جب میں اس لباس میں تھا, تو میں ہر روز اگر اس کمرے میں آتا ہوں تو ان لباس کو دیکھ کر, اس جگہ کو, ان جوتوں کو دیکھ کر اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں. ہم غور کریں کہ جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس ہے, بساؤ کا شاید وہ نعمت نہیں ہو, وہ چیز اس کے پاس نہ ہو, لیکن اس کے برعکس اگر کوئی کسی مقام پر پہنچا ہے, اس کے اخلاص پر شک نہیں کرنا. اگر اسے کوئی نعمت ملی ہے, کوئی مقام ملا ہے, تو اس کے پیچھے اس کی محنت کس قدر زیادہ ہے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے حسد کو پیدا کریں, اس کے لیے جو مبلغین بھی بات کر رہے تھے کہ ان کے لیے دعا کریں, بہترین ہتھیار ہے. میرے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے بارے میں اس طرح ہو جائے, ناراضی ہی ہو جائے, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بندہ کسی سے ناراض ہو تو لا محالہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دل میں حسد آ جاتا ہے. تو بڑا پیارا ایک نسخہ انہوں نے کہا تھا, کہا کہ اس کو ایصال ثواب کیا کرو.
واہ,
آپ ایصال ثواب کرو. کہا کہ ایصال ثواب کا فائدہ یہ ہوگا کہ خود بخود اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی.
کیا
وہ خود بخود صلح کی طرف آئے گا. ایک تو یہ فائدہ اس کو ہوگا, وہ نفرت نہیں کرے گا آپ سے. آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے حسد پیدا نہیں ہوگا.
سبحان اللہ, بہت پیاری بات شاہ صاحب ارشاد فرمائی. اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی جو گفتگو ہوئی وہ یوں سمجھے کہ تقریباً ایک ڈائمنشن پر ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ کیا کرے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے یا جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے حسد کیا جا رہا ہے, اس کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے. اس کے بھی کرنے کے چند کام ہیں. اگر بندہ ہر ایک کے سامنے جا کر یہی باتیں بیان کرتا رہے گا کہ جناب میں یہ, میں وہ, میں نے یہ کر دیا اور میں وہاں پہنچ گیا,
میں کرنے کے بعد ذبح کر دیا جاتا.
ہاں جی, پھر اس لوگوں کی نظریں اس کو ذبح کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. جو ایک رونا رویا جاتا ہے نا کہ جناب نظر لگ جاتی ہے بہت, تو بھائی اس کے پیچھے آپ کی وہ میں ہے, وہ پھر کسی کی نظر کا شکار ہو جائے گی. اور بھی اس پر کچھ باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں, لیکن ابھی ناظرین کی کالز لیتے ہیں. ناظرین, کیونکہ ہمارے سلسلے کا ایک بہت اہم حصہ ہے آپ کی رائے, آپ کی بات, آپ کی فرمائشیں ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہیں اور یہ سلسلے کے حسن کو بڑھاتی ہیں, اس کو خوبصورت کرتی ہیں. تو آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں.
کہ جو بندہ کسی سے حسد کرتا ہے تو اس سے بچنے کا کون سا وظیفہ ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی سے حسد کر رہا ہے تو اگر وہ اس سے حسد کا اثر نہ آئے تو اس کو وظیفہ پوچھنا تھا کہ کون سا وظیفہ کیا جائے.
दो पहलू सवाल के आपके समझ में आ रहे हैं। एक तो ये है कि जिससे हसद हो रहा है उसे क्या पढ़ना चाहिए अगर वो महसूस करता है कि मुझसे हसद किया जा रहा है, और दूसरा पहलू ये कि अल्लाह मुझे बचाए अगर मैं अपने आप में ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं किसी से हसद में मुब्तला हूँ तो मैं क्या करूँ। तो इस हवाले से बातनी बीमारियों के बारे में अहम मालूमात ये जो मकतबतुल मदीना का अलमदीनतुल इल्मिया से के ज़रिए से हमें मिला हुआ रिसाला है, जो किताब है, इसमें एक वजीफ़ा ये बयान किया गया है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसे पढ़ता रहे। जैसे ही दिल में ये ख्याल आए ना कि किसी के लिए मेरे दिल में हसद आ रहा है, किसी के लिए दिल में जलन पैदा हो रही है, तो फिर बंदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ता रहे, इंशाल्लाह इससे एक ज़बरदस्त काट होगी। और वजीफे के तौर पर इसे बयान किया गया। बाकी एक अमल ये भी है, जिस तरह शाह साहब की बला गुफ्तगू फरमा रहे थे कि बंदे के लिए दुआ करता चले, दुआ कर दे, इससे वाकई बंदे के अपने दिल को ढारस होगी कि यार मैं तो उसके लिए दुआएं करने वाला हूँ, मैं उसके लिए इतना बुरा क्यों सोचूं। तो ये दो ऐसे तरीके हैं जिनको किया जा सकता है। हाँ जी, वो बंदा के जिससे हसद हो रहा है वो तो अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर सजदे में सर रखे भाई, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे नेमतें अता की। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसको नेमत मिलती है उससे हसद भी किया जाता है। तो आपको अल्लाह की नेमत मिली है, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते रहें कि अल्लाह करीम इसके जवाल से भी बचाए और नेमतों का शुक्रिया भी अदा करते रहे। मजीद कॉल दीजिएगा।
मेरा नाम जीनुल फकमा तारिया है, मैं जाना नो से बात कर रही हूँ। खालिद भाई आज मैं आपको आला लड़की मन खबर सुनाऊंगी। तूने बातिल को मिटाया है, इमाम अहमद रजा दीन का डंका बजाया है, इमाम अहमद रजा फैसे रजा जारी रहेगा, फैसे
रहेगा इंशाल्लाह।
माशाल्लाह,
क्या बात है आपकी। अल्लाह करीम आपके इस जज्बे को सलामत रखे और आपको दावत इस्लामी की जबरदस्त मुबल्लिगा बनाए। माशाल्लाह, मजीद कॉल दीजिएगा।
जामनगर से सगे अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तार यर्स कर रहा हूँ। माशाल्लाह, प्रोग्राम खुले आंख से लेला कहते कहते जारी बसारी है। नात खुआ इस्लामी वैसे अर्ज के ये कलाम सुना दीजिए। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। माशाल्लाह, मजीद।
मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। उमर भाई आपसे अर्ज ये वाला कलाम सुना दे, करे चारा साजी जियारत किसी की।
सुभान अल्लाह भाई, वाह क्या बात है, जबरदस्त कलाम की आपने फरमाइश की, मजा आ गया आपके लबों से ये सुनकर के करे चारा साजी जियारत किसी की। माशाल्लाह,
आज सुबह आते हुए मैं जिक्र कर रहा था उमर भाई से।
अल्लाह करीम बरकत दे। मजीद
ताली है, मैं जापो से बात थोड़ा दे अल्लाह हम
क्या बात है भाई, क्या बात है। अल्लाह करीम बरकतें दे। आवाज़ और अंदाज से उम्रों का अंदाज़ा हो रहा होता है और बहुत मन्नी सी उम्र मालूम हुई और बहुत प्यारे अंदाज से आपने पढ़ा। अल्लाह करीम आपको बरकत दे और सिखाने वालों की भी खैर फरमाए। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी हैं और इन्हें भी ले लेते हैं। ख़राब हाल किया, दिल को पुर मलाल किया, इस कलाम की फरमाइश है। अच्छा जी, अल्लाह 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 अल्लाह। मैसेज है कि मेरे मामू जी को 10 साल हो गए हैं, बाहर गए थे लेकिन वहाँ से वापस नहीं आया, असबाब नहीं बन रहा है। दुआ फरमा दें, अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए और आसानी अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके इस मामले को हल फरमाए, करम की रहमत की नज़र हो जाए। अच्छा जी, मज़ीद ये है कि محمد عارف اتاری ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریم رحمت کے معاملات فرمائے، آسانیاں دے آپ پر، اور جنہوں نے خوشیاں دکھائی ہیں وہ جتنی خوشی عطا ہوئی ہے اللہ کریم اس کی تکمیل بھی فرمائے، اللہ کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور زوال نعمت سے بچائے، عافیتوں کے پھرنے سے بچائے، سب کو اپنے حصارے حفاظت میں رکھے۔ اچھا جی، عمر اتاری صاحب ہیں شنیوٹ سے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، عمر بھائی آپ کو چنیوٹ آنے کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کو چنیوٹی اسپیشل پتیسا کھلائیں گے۔ واہ بھائی واہ، عمر بھائی کوئی معاملہ تو نہیں ہے یہ پتیسے والا، کسی کو پتا چلا ہو کہ آپ کو یہ زیادہ محبوب ہے، پسند ہے،
ایسا کچھ؟
چلیں جی، بہرحال آنے کی دعوت دی گئی ہے اور
یہ آفر صرف عمر بھائی کے لیے ہے۔
ہاں جی، میسج سے تو فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ عمر بھائی کے لیے ہے اور اللہ کریم کرم فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، مزید ہے کہ ناف خان اسلامی بھائی سے عرض ہے، مجھے ایک کلام سنا دے، مدینے کا منظر حسین کس قدر ہے، مدینے کو جانے کا جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی۔ گجراوالا سے میسج ہے اور عمر بھائی سے عرض ہے، کلام سنا دیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ واہ بھائی واہ، اچھا جی، عمر بھائی سے عرض ہے کیا یہ کلام سنا دیں، میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کلام کی فرمائش اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کلام پڑھ دوں۔ کیسا تحفہ ہے، ماشاء اللہ، اللہ کریم خیر فرمائے۔ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں یہ کلام سنا کرتے تھے اور کلام کیا ہے، یہ ہے، لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ یہ سویرے سویرے کا کچھ تذکرہ تھا جو حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مجھے ذہن میں آ رہا ہے، ان کا کلام کہ خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری، کہ یہ سبز گنبد کے میرے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ یہ ایک مصرع میں پڑھ دیتا ہوں، باقی جن کی سما خراشی ہو ان سے پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں، اللہ کریم رحمت فرمائے۔ خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری، کہ یہ سبز گنبد کے میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ کبھی ایسا ہو جیسے ہمارے پروگرام کا عنوان بھی ایک ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کبھی رات درود پڑھ کر بندہ سوئے اور رات میں ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائے، اور پھر جب صبح کو وہ بندہ بیدار ہو تو وہ کیسا لطف ہوگا، وہ کیسا سرور ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔
طالب یہ تو پورا کلام ہونا چاہیے،
طرف ہے ماشاء اللہ۔ مجھے فی الحال یہی شعر یاد آ رہا تھا، چلیں اس کی اللہ نے چاہا تو پریکٹس کر لیں گے تو پھر کچھ ہوگا، اللہ کریم خیر کرے،
تک تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اچھا جی، اٹک سے میسج ہے، لجپال نبی میرے اس کلام کی فرمائش ہے، امیر علیہ سنت کی منقبت سنا دیں، یہ بھی کہا گیا ہے۔ عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کرے چارہ سازی زیارت اسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، چمک کر یہ کہتی کسی، چمک پر یہ کہتی ہے طلعت کسی کے دیدار عجب پیارے پیارے ہے صورت کیسے کی عجب پیارے پیارے ہے صورت کیسے نسیمہ جانی بے بدہا گزر گل نسیمہ جانی بے بدہا گزر گل
جامی
مشرف گئے جشن جامی زلطف خدایا کرم بارے دیگر کن
صبا پھر جانب آقا گزر کر میرے حالات کی ان کو خبر کر یہ جامی لطف ان کا پا چکا ہے خدا را خدایا یہ کرم بارے دیگر کر. جامی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبہ کی زیارت کا کیا ہے اے اللہ یہ کرم پھر فرما. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبہ دکھا. اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو. اللہ کریم جلوہ جانا سے ہماری نگاہوں کو بھی سیراب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. ایک کلام ہم نے اور شامل کرنا ہے, لیکن پہلے ایک پیکج ملاحظہ کیجیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور ان کی خدمات کے حوالے سے واپس آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ایک کلام مزید لیتے ہیں.
یا عاشقان رسول, عوام مسلمین میں رہنے والے وہ حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی منصب عطا فرمایا ہے, وہ امام مسجد ہوں, خطیب ہوں, عوامی اعتبار سے لیڈر تصور کیے جاتے ہوں, یا کسی بھی اعتبار سے ان کا کوئی منصب اس طرح کا ہو جس میں عوام کا کچھ نہ کچھ رجوع ان کی طرف ہوتا ہو, تو ایسوں کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مبارک انداز سے یہ کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ایسوں کے پاس آنے والے نا مختلف طرح کے اپنے دکھڑے لے کر بھی بعض اوقات آتے ہیں. میں بیمار ہو گیا, میرے گھر میں پریشانی آ گئی, کاروباری بندش آ گئی, لوگ پریشان کرتے ہیں, لوگ تنگ کرتے ہیں, میرا بیٹا فوت ہو گیا, یا اس طرح کے مختلف ایشوز ہوتے ہیں جو ایسوں کے سامنے آ کر ڈسکس کیے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں اپنی عرضیاں پیش کرنے والوں میں سے دو, ایک وہ ہیں کہ جو دینی کام کرتے ہیں اور دینی کام کرنے کی وجہ سے کچھ ناپسندیدہ لوگ جو بد مذہب ہیں, بے دین قوتوں سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کی. اعلیٰ حضرت نے کس انداز سے حوصلہ افزائی فرمائی. اور ایک صاحب ہیں جن کے بیٹے کا انتقال ہوا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کے ساتھ کیسے محبت اور اپنائیت کا اظہار فرمایا, یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. مولانا عرفان علی صاحب ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے رابطہ کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جواب کا انداز دیکھیے. آپ کہتے ہیں نور دیدہ راحت روان من, مولوی عرفان علی صاحب سلمہ ہو نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے دل کے قرار. یہ ایک حوصلہ افزائی کا اور اپنائیت کا انداز ہوا کرتا ہے نا, جب سامنے والے کو پتا ہو نا کہ میری پشت پر کسی کا ہاتھ ہے, کو میری پیٹھ تھپکنے والا ہے, تو وہ بڑی سے بڑی مشکلوں میں بھی گھبرایا نہیں کرتا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سلام ویرا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, آدمی کو اس قدر گھبرانا نہ چاہیے, اللہ عز و جل پر توکل چاہیے. گھبرانے کی بات نہیں, پریشانی کو اپنے قریب نہ آنے دینا, توکل رکھو اپنے رب کی ذات پہ. بدمعاش لوگ ایسی دھمکیاں دیا کرتے ہیں, وہ محض بے اصل بھی اذن اللہ تعالی ہوتی ہیں. اللہ چاہے تو یہ دھمکیاں دینے والے ان کی ساری کی ساری دھمکیاں بے اصل اور بے اثر ہو جایا کرتی ہیں. پھر اس کے بعد نا ان کی تسکین جان کا سامان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا. ویسے تو کئی باتیں تحریر فرمائی ہیں, لیکن ایک وظیفہ جو اس میں لکھا گیا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں صبح اور عصر کے فرضوں کے بعد قبل کلام کرنے کے, یعنی بات چیت کرنے سے پہلے, اور قبل پاؤں بدلنے کے اسی حیعت التحیات پر بیٹھے ہوئے 10 مرتبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ صبح پڑھیں تو شام تک، شام پڑھیں تو صبح تک، ہر بلا سے حفاظت کا سامان ہوگا۔ اور جنہوں نے اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر دی، اعلی حضرت امام اہل سنت انہیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ پر جو حالات گزرے وہ تو حصہ اکابر ہوتا ہے، یعنی بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا ان پر بھی مصیبتیں آتی رہیں، صبر کیجئے، ہمت نہیں ہارنے۔ پھر آپ نے ذکر کیا، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ جو مصیبتیں آئیں نا وہ نبیوں پر آئیں، اس کے بعد درجے کے اعتبار سے جس کا جس کیفیت کا درجہ ہے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے۔ اور یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، پہلے سے اس کی اطلاع فرما دی گئی کہ بلا بغتتن نہ ہو، پہلے پتا ہونا کہ سخت حالات آ سکتے ہیں تو بندہ کچھ حوصلے میں ہوتا ہے، یکدم مصیبت آئے نا تو گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا، ولا نبلونکم بشیء من الخوف، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، اموال میں کمی سے، جانوں میں کمی سے، اولاد لے کر، مختلف انداز سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، بس اپنا یہ ذہن بنا لیجئے، انا للہ ما اخذ و اعطى كل شيء عنده باجل مسمى، اللہ نے جو لیا نا وہ اسی کا تو تھا، اس نے جو دیا وہی اس نے لے لیا، اور جو اس نے دیا تھا نا وہ ایک مخصوص مدت کے لیے دیا تھا۔ یہ ہے حوصلہ افزائی کے انداز، غم ہلکا کرنے کے انداز، گھبراہٹ، بے چینی اور بے قراری اور بے کلی کی کیفیت سے نکالنے کے انداز۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
کیا بات ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نثر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت اور کچھ اعلیٰ حضرت کی باتیں سنی ہیں، آئیے ایک منقبت عمر بھائی سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سن لیتے ہیں۔ نظم میں بھی رہے ساتھ، نثر میں بھی رہے۔
واہ واہ
جی عمر بھائی۔
وادی رضا کی کو
سر اٹھے اتنا بڑا
اللہ کیا بات ہے جی، یہ بزرگوں کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کا اور جو ہمارے اکابرین ہیں مالک کریم ان کا ادب اور احترام کرنے والا بنائے۔ موضوع اور اپنے عنوان کی طرف واپس آتے ہیں، حسد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک ڈائمینشن ہے جس پہ مزید بات کرنی ہے، وہ یہ کہ اگر مجھے محسوس ہو رہا ہے، اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے حسد کیا جا رہا ہے، تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے جس کو لگنے لگا ہے کہ لوگ میری نعمتوں سے جل رہے ہیں؟
اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کہیں یہ میری بدگمانی تو نہیں،
کیا بات ہے،
یہ سامنے والا مجھ سے حسد کر رہا ہے۔ پہلے تو اس بات کو
اپنے دل کا چور دیکھ لے، پہلے اپنے گریبان میں جھانک لے بندہ،
پہلے خود یہ دیکھ لیں اچھے سے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کس چیز سے اسے حسد ہے، کس نعمت سے اسے حسد ہے۔ اس کے سامنے آپ اپنی نعمت کا اظہار نہیں کریں, ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اسے اچھی,
یعنی ایک بڑی کامن مثال نقیب بھائی اس میں دیکھیں نا, وہ جو میرے خیال سے ناظرین کو, ناظرین جانتے ہوں گے, توجہ دلاؤں اس طرف, اور بڑی مشہور بات ہے کہ اگر اپنے بچوں کے لیے فروٹ بھی لے کر آئے بندہ, پھل بھی لے کر آئے, تو اس کے چھلکے بھی جو ہے اس کے بقایا جات بھی ایسی جگہ پر نہ پھینکے کہ اوروں کی نظر پڑے, اور محلے میں جس طرح سے ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ وہ پھینک دیتے ہیں, تو جس کے پاس نہیں ہے نا اس کے دل میں ملال ہوگا, تو دوسروں کو ملال میں بھی مبتلا نہ کرے.
جی جی, اسی طرح اگر سامنے والا کوئی نعمت حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کو وہ نعمت مل چکی ہے, اس کو حسد ہے اس چیز سے کہ یہ اس سے مل گئی اور مجھے نہیں ملی, تو جو آپ نے طریقے اپنائے ہیں, جائز ذرائع اپنائے ہیں, وہ اسے بتائیں کہ یہ اگر آپ طریقہ اختیار کریں تو آپ بھی اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. میں کوئی پہلا اور آخری بندہ نہیں ہوں جسے یہ نعمت ملی ہے, اللہ آپ کو بھی یہ نعمت دے سکتا ہے اور دینے پہ قادر ہے, اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں. تو یوں اچھا مشورہ اسے دے کے بھی ہم حسد سے بچا سکتے ہیں.
کیا بات ہے, بہت پیاری بات آپ نے کی. اور مدنی چینل کے ناظرین, ہر بات کو یوں ہی بیان کرتے رہنا کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف لیتے رہنا, یا اس کی امید رکھنا کہ لوگ میری بات کو سنیں گے تو مجھ سے انسپائر ہوں گے اور میری طرف توجہ کریں گے, ایسا نہیں ہوتا. بسا اوقات کہنے والے کے جملے سن لیے جاتے ہیں اور پھر اپنی رائے کو محفوظ کر لیا جاتا ہے.
اصل میں خالد بھائی, یہاں پیچھے جو, یعنی جو بار بار کسی چیز کا ذکر کرنا نا, اس کے اندر بھی ایک جو تعریف کی طلب ہے نا, اصل وہ ہوتی ہے. یعنی صرف یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا کہ میرے پاس فلاں چیز ہے, بار بار ذکر کرنے میں. اور ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں عام طور پر جنہیں اپنی تعریف سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے, بعض لوگ ایسے بھی آپ کو ملے ہوں گے, کسی آدمی نے یوں اپنی تعریف, میرے پاس فلاں چیز بھی ہے, فلاں چیز بھی, اور سامنے والے نو ریسپونس, نو کمنٹ, اگر کوئی بات نہیں. اب یہ نا سامنے والے سے شکوہ بھی کرتا, یار آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی, میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے گاڑی مل گئی ہے اور میرے پاس میری ترقی ہو گئی ہے, میرا فلاں ہو گیا. اچھا, سامنے والا ایسا بندہ بھی نہیں جس کو اس سے حسد ہے, ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو اس کی طلب تھی نا, جو میں نے یہ بات کی ہے, اس پر تو آپ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں لگانی تھی, اور آپ اس کو پی گئے ہیں جی. تو اس پر وہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے سامنے والے سے کہ بھائی کچھ تو بولتے, آپ نے کیوں نہیں بولا. تو یہ اس پر شکوہ کرنا کیوں نہیں بولا, یا میں نے یہ جو بات بیان کی ہے اس پر آپ کا رسپانس جو ہے وہ نہ ہونے والا تھا, نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے کہا ماشاء اللہ جی اچھی بات, نہیں آپ اس سے مجھے بڑی کی توقع تھی کہ آپ میری تعریفوں کے پل باندھ دیتے اور یوں ہوتا اور یوں ہوتا یوں ہوتا. تو بعض اوقات آدمی جو ہے نا وہ نعمتوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوتا ہے, یا چار چھ افراد بیٹھے, دو نے کہا تو دو نے ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ دیا, بھائی اللہ کریم برکت عطا فرمائے, اور باقی جو چار تھے مثال کے طور پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی, تو اب اس کے دل میں آ رہا ہے یہ جلتے ہیں مجھ سے, ان کے دل میں حسد ہے, میرے بارے میں حسد ہے ان کے. حالانکہ کوئی حسد والی بات, کوئی دلیل, کوئی معاملہ ایسا ہے ہی نہیں, لیکن یہ اب بدگمانی میں مبتلا ہو گیا ان مسلمانوں کے بارے میں جن کی طرف سے کوئی کرینہ کوئی بات نہیں تھی. لیکن اب اس کے دل کے اندر اب کیا ہوا, وہ جو اپنی تعریف سننے کی جو طلب تھی وہ پوری نہیں ہوئی, اب یہ بغض کا جو ہے نا وہ اناد کا شکار ہو گیا, اس نے دشمنی پال لی. میں نے وہ اپنی فلاں نعمت کا ذکر کیا تھا, فلاں چیز کا ذکر کیا تھا, دو نے تعریف کی تھی, یہ دو چپ کر کے بیٹھے رہے تھے یا چار چپ کر کے بیٹھے رہے. تو یہ جو اس طرح کا, یہ بری صفت ہے
صحیح,
کہ تعریف کی طلب رکھنا کسی نعمت پر, کسی اچھائی پر تعریف کرنا اور اس مسلمان کے لیے دعا کرنا, یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اس کی طلب میں لگ جانا کہ میری تعریف کی جائے, طلب شہرت اور حب جا, یہ اسی طرح کی بیماریاں ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بندے کو.
اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور بندہ اپنی ذات پر نہ توجہ رکھے, اور اس طرح تو یہ نہیں کہ مجھے کیا کیا مل گیا یا میں کیا کیا کس کس چیز سے محروم ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے ملنے والی چیزیں یا میری زبان سے نکلنے والے کلمات میری نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں, مجھے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ جو ایکشنز ہیں نا, چاہے وہ دل کے ایکشنز ہوں چاہے وہ اعضا کے ایکشن ہوں, یعنی بندہ جسم سے کوئی کام کرے, کوئی حرکت کرے, یا دل میں کسی بات کو لا رہا ہو, یہ نفع یا نقصان والی ہوتی ہے. یا تو اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہو جائے گا. حسد کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی اور اس میں بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن اب گفتگو اختتام کی طرف ہے شاہ صاحب, میں چاہوں گا کچھ نقصانات اس کے ذرا ہائی لائٹ کر دیں تو, یا اختتامی گفتگو اس حوالے سے جو آپ فرمانا چاہیں.
حسد کے, جیسے گفتگو تقریباً ہمارا پروگرام حسد کے نقصانات پر ہی چل رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو اس کے نقصانات ہیں, چند ایک نقصانات ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے یہ ذہنی سکون سے محروم ہو جاتا ہے, چونکہ اس کی جو کوشش ہوتی ہے حسد کرنے کے حوالے سے تو ذہنی اس کا ذہن اس کا منتشر رہتا ہے, ذہنی سکون اسے نہیں ملتا. دوسرا یہ ہے کہ عبادات میں اس کی کمی واقع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل, حسد جو ہے نا دل کو سخت کر دیتا ہے. جب دل کو سخت کر دیا جاتا ہے تو پھر عبادات میں خشوع و خضوع نہیں ملتا, عبادات کی لذت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے, جس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر بندہ عبادات میں اس کی کمی آ جاتی ہے. ایک اور نقصان یہ ہے کہ معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. حسد جس سے ہو چکا ہے اس سے تعلقات خراب ہو چکے ہیں. جب تعلق خراب ہوا ہے تو یوں ایک ایک فرد کے ساتھ حسد اگر کرتے جائیں تو خود سوچیں کہ معاشرہ کس قدر بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے. اسی طرح روحانی نقصانات بھی ہوتے ہیں, چونکہ حسد ایک قلبی بیماری ہے, دل کا ایک مرض ہے, روحانی مرض ہے. جب یہ لاحق ہوتا ہے تو اس طرح وہ روحانی بیماریوں کا بھی بندہ شکار ہو جاتا ہے.
اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں. حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے. میرے پاس یہ, میرے پاس وہ, مجھے ایسا, جیسا میں بول سکتا ہوں, جیسا میں پڑھ سکتا ہوں, جیسا میں کر سکتا ہوں, جیسا میں دکھ سکتا ہوں, جو چیز میرے پاس ہے, یعنی اس میں جو میں چلتی رہتی ہے, ذرا یہ کرنے والے غور کر لیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا, آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا, پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا.
اللہ اکبر.
فرعون نے تکبر کیا, کیا حال ہوا؟ قارون نے تکبر کیا, کیا حال ہوا؟ نمرود نے کبریائی کا دعویٰ کیا, کیا حال ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت تو دی, سبھی نے مرنا ہے, لیکن جس طرح ذلت کے ساتھ یہ لوگ مارے گئے, اس کی یوں سمجھیں کہ رہتی دنیا تک مثال بن گئے. لہٰذا ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھ لیں کہ ہم کہیں کمپیریزن میں ہی تو زندگی نہیں گزارتے چلے جا رہے ہیں, ہمارا مقابلے بازی میں ہی تو دھیان نہیں لگا رہتا کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, اس سے جیت جاؤں, اس سے میری رفتار تیز ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے, قلب سلیم عطا فرمائے, ہماری ظاہری بیماریاں بھی دور کرے, باطنی بیماریاں بھی دور کرے, اور رب کی بارگاہ میں ہم صاف ستھرا پاکیزہ نامہ اعمال لے کر حاضر ہوں, صاف ستھرا پاکیزہ دل لے کر حاضر ہوں. اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہ ہے جو اس کے حضور قلب سلیم لے کر پہنچے گا. اللہ کریم ہمیں وہ عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام.
مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدو, ہم بدوں کو بھی نباہ ہو, کلس کلس روزے کا چمکا, سر جھکا ہو کج کلا ہو, سلام علیکہ یا حبیب.
چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائے دن اور کرے نور راتیں
کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے